وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره، فإن حرمتها لم تبق وقت الاضطرار والإكراه أصلا، وإن بقيت في حق غيرهما لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. رخصت کی چوتھی قسم ہم پڑھ رہے تھے بھائی، کہ جو بندوں سے ساقط ہو جائے لیکن مجموعے اعتبار سے وہ مشروع ہو بھائی، یعنی بعض اوقات جو ہیں اس کے اندر رخصت مل جاتی ہے لیکن مجموعے اعتبار سے اس کی عظیمت بھی موجود ہوتی ہے. اس کی پہلی مثال جیسے قصر صلات بھائی، قصر صلات مسافر کو تو رخصت مل گئی لیکن اس مجموعہ اعتبار سے عظیمت اب بھی موجود ہیں، یعنی وہ لوگ جو مسافر نہیں ہیں وہ پوری نمازیں پڑھ رہے ہیں اور مسافر کیا کر رہا ہے؟ قصر. تو رخصت جیسے موجود ہے، دوسری جگہ پر عظیمت بھی پورے طور پر موجود ہے. یہ چوتھی قسم. اسی کی دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں، وسقوط حرمت الخمر والمیتتی، اور مردار اور شراب کی حرمت کا ساقط ہو جانا، فی حق المضطر والمکرہی، مجبور اور مکرہ کے حق میں جس پر زبردستی کی گئی ہے، مجبور اور وہ شخص جس پر زبردستی کی گئی ہے ان کے حق میں مردار اور شراب کی حرمت کا ساقط ہو جانا. فَإِنَّ حُرْمَتَهَا لَمْ تَبْقَ وَقْتَ الْإِضْطِرَارِ وَالْإِكْرَاهِ، اس لیے کیونکہ ان کی حرمت جو ہے اضطرار مجبوری کے وقت اور اکراہ یعنی زبردستی کے وقت باقی ہی نہیں رہی اصلاً سرے سے. وَإِنْ بَقِيَتْ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا، اگرچہ باقیوں کے حق میں ان کی حرمت اب بھی باقی ہے، جو مجبور نہیں جس پر اکراہ نہیں ان کے لیے اب بھی حرمت باقی ہے، البتہ جو مجبور ہے یا جس پر اکراہ ہے ان کے حق میں حرمت والا حکم ہی ختم ہوا بھائی. لقوله تعالى، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے واضح کر دیا تمہارے لیے وہ جو تم پر حرام کیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ چیز جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، مجبور ہو جاؤ. فإن قوله، بس اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، استثناء من قوله ما حرم علیکم، یہ استثناء ہے اللہ تعالیٰ کے قول ما حرم علیکم سے. فکأنہ قیل، گویا کہ یوں فرمایا گیا، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور تحقیق اللہ نے واضح کر دیا تمہارے لیے وہ جو تم پر حرام کیا ہے، فی جمیع الاحوال، تمام احوال کے اندر، الا حال ضرورتی، مگر ضرورت کی حالت میں. فَإِن لَمْ يَأْكُلِ الْمَيْتَةَ أَوْ لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ حِينَئِذٍ وَمَاتَ يَمُوتُ آثِمًا، پس اگر اس نے نہ کھایا مردار کو یا شراب نہ پی اس وقت اور مر گیا تو گناہگار ہو کر مرے گا بھائی. بھائی استثناء کیا گیا، وہ اللہ وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، مگر وہ جن کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، معلوم ہو وہ حرام رہی نہیں بلکہ ضرور اکراہ کے وقت اور مجبوری کے وقت وہ کیا بن گئیں بھائی، حرمت سے نکالا جا رہا ہے. ایک طرف حرمت ہے تو دوسری طرف یقینی بات ہے کون سا حکم ہے، حلت والا حکم ہے. تو جب حرمت سے نکال دیا گیا، استثناء کر دیا گیا، تو کس میں داخل ہو گئی چیزیں؟ حلت میں داخل، معلوم ہو وہ حلال ہو گئیں. اب مجبوری کے وقت اور اکراہ کے وقت وہ شراب یا وہ مردار وہ حرام رہے ہی نہیں بلکہ کیا بن گئے؟ حلال بن گئے. اور پھر اس کے باوجود یہ ان چیزوں کو نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے، تو پھر تو وہ حلال چیز کے کھانے سے رکا اور بلا وجہ اپنے نفس کو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا، تو یہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا بھائی. بخلاف الاکراہ علی کلمۃ الکفر، بخلاف زبردستی جو کرنا ہے کلمہ کفر پر. فإنه وإن ذکر فیہ الاستثناء، اگرچہ اس کے اندر بھی استثناء ذکر کیا گیا ہے، بقولہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ. بھئی یہاں پر بھی تو استثناء آیا اسی طرح. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اس پر ایمان لانے کے بعد، مگر وہ جس پر کو مجبور کیا گیا، جس پر زبردستی کی گئی، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا بھائی، تو یہاں بھی تو استثناء کیا گیا. تو جیسے بھائی پچھلی مثال میں حرمت سے استثناء کیا گیا تھا، تو حرمت سے استثناء کیا ثابت کرتا ہے؟ حلت کو. تو یہاں پر بھی اس آیت کے اندر بھی کفر باللہ جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اس سے استثناء کیا گیا، تو کفر باللہ کو کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے مجبوری کے وقت، مجبوری. لیکن بتلائیں گے آپ کو کہ نہیں بھائی، یہ وہ ما قبل من کفر باللہ سے جو ہے یہ استثناء نہیں، حرمت سے یہ استثناء نہیں ہے، بلکہ یہ غضب اور عذاب سے استثناء ہے. کس سے؟ غضب اور عذاب سے استثناء ہے، کہ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان پر اللہ کا عذاب ہوگا، مگر وہ جن کو مجبور کیا گیا ان پر اللہ کا غضب نہیں ہوگا اور اللہ کا عذاب نہیں. معلوم ہے حرمت کے حکم سے ان کو نہیں نکالا، صرف سزا کے حکم سے نکالا ہے کہ سزا ان کو نہیں ملے گی، حرمت والا حکم اب بھی باقی ہے، وہ چیزیں حرام ہیں. البتہ اگر یہ رک جاتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، تو اس صورت میں عظیم اجر ملے گا، لیکن اگر کر لیتا ہے، مجبوری ہے، دوسرا اس کو قتل کرنے والا ہے، تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے آخرت میں اس پر غضب بھی نہیں ہوگا اور عذاب بھی نہیں ہوگا. فرق سمجھ میں آیا دونوں کے اندر بھائی؟ تو کہتے ہیں بخلاف الاکراہ علی کلمۃ الکفر، بخلاف کلمہ کفر پر اکراہ کے، فانہ وان ذکر فیہ الاستثناء واذن، اگرچہ اس کے اندر بھی استثناء کو ذکر کیا گیا ہے، بقولہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، لیکنہ لیس استثناء من الحرمت، لیکن یہ حرمت سے استثناء نہیں ہے، بل من الغضب او العذاب، بلکہ یہ غضب یا عذاب سے استثناء ہے، اذ التقدیر، اس لیے تقدیر کلام یوں ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کی اللہ کے ساتھ اس پر ایمان لانے کے بعد، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، تو ان پر اللہ کا غضب ہے ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے سخت، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا. وفی روایت عن ابی یوسف و شافعی رحمہم اللہ تعالی، اور امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت میں یہ ہے کہ انہ لا تسقط الحرمت، کہ یہاں بھی حرمت ساقط نہیں ہوگی. ہم نے تو کہا بھائی اوپر جو پہلی مسئلہ جو ذکر ہوا، قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، کہ یہ حرمت سے استثناء ہے. جب حرمت سے استثناء ہوا تو حالت مجبوری میں، حالت اکراہ کے اندر شراب اور مردار حرام رہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا استثناء کر دیا گیا مجبوری کی حالت میں، وہ کیا بن جائیں گے؟ حلال بن جائیں گے. امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حرمت سے استثناء نہیں ہے، ان کے حرمت ابھی بھی ساقط نہیں، یہ ابھی بھی حرام ہیں. ہاں البتہ ان پر اللہ آخرت میں مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، جیسے کفر باللہ پر اکراہ کی حالت میں آخرت میں مؤاخذہ نہیں ہوگا، آخرت میں گرفت نہیں ہوگی، اسی طرح ان پر بھی آخرت میں گرفت نہیں ہوگی. یعنی یہ ابھی بھی حرام ہیں ان کے نزدیک، مجبوری کی حالت میں بھی حرام ہیں، اور جب حرام ہے تو اگر یہ شخص ان کے کھانے سے رکا رہا، اپنی جان دے دی، تو اس کو ثواب ملے گا. وہ فرماتے ہیں بھائی امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ، اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر اس نے کھا لیا تو گنجائش دے دی گئی، کھا سکتا ہے اور اس پر آخرت میں مؤاخذہ نہیں ہوگا، تو ان کے نزدیک یہ وہ پہلی قسم ہی میں سے ہوا بھائی. کس میں سے ہوا؟ پہلی قسم اکراہ، جو وہ جو اکراہ فی الکفر والی صورت تھی بھائی، کلمہ کفر زبان سے کہو، وہ پہلی قسم تھی رخصت کی، جس میں اس پر عمل کرنے والے کو رخصت ہے، لیکن اگر اسی پر جمع رہا اور جان دے دی تو ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح، اگر شراب پینے سے اور مردار کھانے سے رکا رہا یہاں تک کہ جان دے دی اپنی، تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ پہلے قسم میں، اس کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ حلال ابھی بھی نہیں ہوئی، یہ حرمت سے استثناء نہیں ہے، حرمت سے استثناء نہیں ہے، یہ ان کی حرمت ابھی بھی ہے، صرف اسی پہلی قسم کی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ آخرت میں مواخذہ نہیں فرمائیں گے بھائی۔ اور تو کہتے ہیں امام ابو یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ انہ لا تسقط الحرمت، ان کی حرمت ساقط نہیں ہوگی، ولکن لا یؤاخذ بها کما فی الاکراہ علی الکفر، لیکن ان پر مواخذہ نہیں ہوگا کما فی الاکراہ علی الکفر، جیسے اکراہ علی الکفر کے اندر تھا۔ فہو من قبیل القسم الاول، تو یہ بھی پہلی قسم میں سے ہی ہے، پہلی قسم کی قبیل میں سے ہے، لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ کہتے ہیں اللہ کے اس قول کی وجہ سے اللہ کیا فرماتے ہیں، پس جو کوئی مجبور ہو گیا غیر باغن، اس حال میں کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور اس حال میں کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں دل اطلاق المغفرت علی قیام الحرمتی، مغفرت کے اطلاق نے دلالت کر دی حرمت کے قیام پر۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں۔ معلوم ہوا یہ ابھی بھی حرام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اللہ کیا فرما دیں گے، اس کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ تو یہ جو مغفرت کا اطلاق کیا گیا، اس نے دلالت کر دی کہ حرمت ابھی بھی قائم ہے، موجود ہے۔ والجواب، ہم جواب دیتے ہیں کہ ان اطلاق المغفرت باعتبار ان الاضطرار المرخص للتناول یکون بالاجتہاد۔ جواب دے رہے ہیں بھائی کہ بھائی یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ابھی بھی حرام ہیں۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ شدید بھوک کی حالت میں مردار اور شراب کیا ہو جاتے ہیں، ہمارے نزدیک حلال ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب اسے یقین ہے کہ اگر میں نے نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا۔ تو اب یہ میں نے نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا، یہ ایک اجتہادی چیز ہے، وہ آدمی کا اپنا ذہن اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر نہ کھایا تو تم مر جاؤ گے، ہو سکتا ہے ابھی پھر بھی یہ کچھ زندہ رہے، لیکن اس کا خیال کیا ہے، شاید میں مر جاؤں گا اگر اب میں نے نہ کھایا، حالانکہ ضروری تو نہیں۔ تو یہ تو ایک اجتہادی چیز ہے، رائے کی بات ہے، اس کا ذہن اسے کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں اس سے غلطی ہو جائے، ابھی وہ پھر بھی کافی وقت گزار سکتا تھا، لیکن اس کا خیال تھا اب اگر میں نے نہ کھایا تو میں، تو لہذا اس اجتہاد کے اندر غلطی کا بھی امکان ہے بھائی۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ کیا فرما دیں گے، اللہ بخش دیں گے بھائی۔ جواب سمجھ میں آیا، یہ پہلا جواب ہوا بھائی۔ والجواب، جواب یہ کہ ان اطلاق المغفرتی، مغفرت کا اطلاق جو ہے باعتباری ان الاضطرار المرخص للتناول، اس اعتبار سے ہے کہ وہ مجبوری، وہ اضطرار، وہ مجبوری المرخص جس کی رخصت دی گئی ہے للتناول کھانے کے لیے، یکون بالاجتہاد، یہ کس کے ذریعے ہوگی بھائی، وہ اجتہاد کے ذریعے ہوگی بھائی، وہ مجبوری کا پتہ اجتہاد سے چلے گا اس آدمی کی اپنی رائے سے، یہ پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب، وَعَسَىٰ أَن يَقَعَ التَّنَاوُلُ زَائِدًا عَلَىٰ قَدْرِ الْحَاجَةِ۔ بھئی یاد رکھیے، مجبوری کی حالت میں مردار اور شراب حلال، لیکن اس میں بھی صرف اتنی مقدار حلال ہے جو جس سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زائد کھانے کی اجازت نہیں۔ اور شدید بھوک کی حالت میں اتنی رعایت رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے بھائی، کہ کتنا میں کھاؤں گا بس اس لیے کافی ہے میرے بچ جانے کے لیے اس سے زائد نہیں. تو اس میں بھی کیا ہے رعایت رکھنا بڑا مشکل کام ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں. بھائی جواب سمجھ میں آ گیا. دوسرا وعسى ان يقع تناول زائدا على قدر الحاجتی, اور واقع ہو جائے تناول جو کھانا ہے وہ زائد ہو جائے حاجت کی حاجت کی مقدار سے. لأن من ابتلي بهذه المخمصة, اس لیے کیونکہ جو شخص مبتلا کیا گیا اس قدر بھوک میں, تاثر علیہ رعایت قدر الحاجتی, تو مشکل ہوتی ہے اس پر حاجت کی مقدار کی رعایت رکھنا. وفائدۃ الخلاف تصرف ما اذا حلف لا یاکل حراما, اور اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا اس صورت میں اذا حلف, جب کسی شخص نے قسم اٹھائی لا یاکل حراما کہ وہ حرام نہیں کھائے گا. ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میں حرام چیز نہیں کھاؤں گا. فشرب خمرا حال الاضطرار, اب بھائی اس نے مجبوری کی حالت میں شراب پی لی, تو ہمارے نزدیک خانص ہوگا یا نہیں؟ جی ہمارے نزدیک شراب حلال ہو چکی, حرام رہی نہیں, تو اس نے حرام تو پھر بھی نہیں کھایا بھائی, حرام نہیں پیا, لہذا خانص نہیں ہوا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ حرام تھی, تو وہ خانص ہو جائے گا, حرام چیز اس نے کھائی. بھائی فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فشرب خمرا حال الاضطرار, تو اس نے شراب پی لی اضطرار کی حالت میں. فعندهما یحنس, تو صاحب ان کے نزدیک جو ہے خانص ہو جائے گا. وعندنا لا, اور ہمارے نزدیک نہیں. وسقوط غسل الرجل فی مدت المسح, اور پاؤں دھونے کا ساقط ہونا مدت مسح میں. بھائی دیکھیے شریعت کا حکم ہے کہ موزے پہننے والا جو ہے وہ ان پر مسح کر سکتا ہے, مسح کر لے, اور مدت مسح مقیم کے لیے ایک دن رات ہے, تو مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. تو یہ جو پاؤں دھونے کا ساقط سقوط ہوا یہ بھی چوتھی قسم میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ چوتھی قسم میں سے ہے کہ مدت مسح کے اندر پاؤں کا دھونا ساقط ہے. جیسے مدت سفر کے دوران, سفر کے دوران جیسے وہاں پوری نماز پڑھنا ساقط ہوتا تھا, اسی طرح جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس وقت پاؤں کا دھونا ساقط ہو جاتا ہے. فَإِنَّ سِتَارَ الْقَدَمِ بِالْقُفِ يَمْنَعُ سِرَايَةَ الْحَدَثِ إِلَيْهِ, اس لیے کیونکہ چھپنا قدم کا موزے میں یہ روکتا ہے حدث کی سرایت کو اس کی طرف. بھئی دیکھیے پاؤں دھوئے جاتے ہیں وضو کے اندر, اسی طرح ہاتھ چہرہ وغیرہ, اور جنابت کی حالت میں پورے بدن کو دھونا ضروری ہوتا ہے. یہ دراصل نجاست حکمیہ سرایت کر جاتی ہے ان اعضاء پر. بھئی کیا کر جاتی ہے سرایت؟ بھائی ظاہری نجاست تو نہیں, ظاہراً تو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی, کوئی گندگی وغیرہ بدن پر نہیں لگی, لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کیا کرو جب بے وضو ہو نماز پڑھنے لگو تو کیا کر لو وضو. معلوم ہوا بے وضو ہونے سے ان اعضاء پر کیا سرایت کر جاتی ہے؟ نجاست. لیکن نجاست حقیقی یا نہیں, کون سی نجاست؟ نجاست حکمیہ سرایت کر جاتی ہے. آپ جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو یہ یاد رکھیے یہ موزے اس نجاست حکمیہ کو پاؤں تک سرایت کرنے سے روک دیتے ہیں. اب وہ نجاست حکمیہ پاؤں تک سرایت نہیں کرتی بلکہ صرف کس پر آتی ہے؟ موزوں پر آتی ہے. چنانچہ پھر وہ مسح, اس کے لیے مسح کا حکم دیا گیا کہ جب وضو کرنے لگو تو پھر موزوں پر کیا کر لو؟ مسح کر لو, تاکہ وہ جو نجاست حکمیہ جس نے نازل ہونا تھا پاؤں تک لیکن موزوں نے اس کو پاؤں تک جانے سے روک دیا اپنے اوپر ہی, تو وہ اب موزوں پر طاری ہوئی تو ان پر کیا کر لو؟ مسح کر لو بھائی, تاکہ نجاست ختم ہو جائے, وہ نجاست حکمیہ. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی فَإِنَّ اسْتِتَارَ الْقَدَمِ بِالْخُفِّ يَمْنَعُ سِرَايَةَ الْحَدَثِ إِلَيْهِ, بس قدم کا چھپنا موزے میں یہ روک دیتا ہے حدث کے اس کی طرف سرایت کرنے کو. وقد کان طاہرا، اور تحقیق یہ پاک تھا. بھئی جب موزے پہنے تھے، وضو کر کے پہنے جاتے ہیں نا موزے، اس وقت تو نجاست کی سرایت تھی نہیں، تو اس وقت پاک تھا، اور اب جو سرایت کی تو موزے نے اس کو روک لیا، وہاں تک جانے نہیں دیا. تو وقد کان طاہرا، اور وہ تحقیق پاؤں جو تھے وہ پاؤں پاک تھا. وما حل فوق الخفی، اور وہ جو اترا ہے موزے کے اوپر، یعنی وہ جو نجاست حکمیہ نازل ہوئی ہے موزے کے اوپر، فقد زال بالمسح، تحقیق وہ زائل ہو جاتی ہے کس کے ذریعے؟ وہ مسح کے ذریعے زائل ہو جاتی ہے. فلا یشرع الغسل فی هذه المدت، لہذا مشروع نہیں ہے دھونا اس مدت میں، اس مدت کے اندر دھونا مشروع نہیں ہے. وَإِن بَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِ اللَّابِسِ، یعنی اس مدت میں دھونا مشروع نہیں، یعنی جائز ہی نہیں ہے. بھائی مشروع نہیں ہے یعنی بھائی جیسے وہ قصر صلات، بھائی مسافر پوری پڑھ ہی نہیں سکتا، یہاں پر بھی موزہ پہنا ہوا ہے تو پاؤں دھو ہی نہیں سکتا. وَإِن بَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِ اللَّابِسِ، اگرچہ یہ غسل جو ہے یہ باقی ہے غیر لابس کے حق میں، جس نے موزے نہیں پہنے. بھائی وہاں قصر کون کرتا تھا؟ مسافر، اور باقیوں کے علاوہ باقیوں میں تو عزیمت پوری موجود تھی، جو مقیم تھے وہ کیا کرتے تھے؟ پوری نماز پڑھتے تھے. تو یہاں پر بھی یہ جو پہننے والا ہے اس کے حق میں تو غسل یعنی پاؤں کا دھونا مشروع نہیں، لیکن باقی لوگ جنہوں نے موزے نہیں پہنے ہوئے ان کے حق میں دھونا مشروع ہے. یہ معنی ہے وَإِن بَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِ اللَّابِسِ، اگرچہ وہ دھونا جو ہے وہ باقی ہے غیر لابس کے حق میں. وَهَذَا عَلَى رِوَایَتِ الْأُصُولِيِّينَ، اور یہ جو ہے علماء اصول کی روایت پر ہے. بھائی علماء اصول کا مذہب کیا بیان ہوا؟ کہ جب موزے پہنے ہوں تو پاؤں کا دھونا جائز ہی نہیں ہے، کیا کرے گا موزوں پر مذہب. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ تو فرماتے ہیں کہ کوئی شخص وضو کر رہا ہے، اب موزے پہنے میں ان پر مسح کرنے کے بجائے وہ موزے اتارتا ہے اور پاؤں دھو لیتا ہے تو اس کو تو زیادہ ثواب ملے گا. کون فرماتے ہیں؟ صاحب ہدایہ. کیونکہ مسح مشکل ہے یا پاؤں کا دھونا مشکل ہے؟ پاؤں کا دھونا مشکل ہے، اور لازمی بات ہے عبادت میں جتنی مشکل ہوگی اسی قدر ثواب بھی اس پر زیادہ ملے گا، تو چنانچہ وہ فرماتے ہیں زیادہ ثواب ملے گا اس کو. جبکہ علماء اصول کیا فرماتے ہیں؟ مسح ہی دھو نہیں سکتا، دھوئے گا تو گناہگار ہوگا، مشروع ہی نہیں ہے بھائی، گناہگار ہوگا. تو یہی اشکال شارح کو بھی پیش آیا، چنانچہ اسی کو وہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ اشکال ہوا یا نہیں بھائی؟ علماء اصول فقہ فرما رہے ہیں گناہگار ہوگا، اور فقہا کیا فرما رہے ہیں؟ زیادہ ثواب ملے گا. تو یہی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا عَلَى رِوَایَتِ الْأُصُولِيِّينَ، یہ علماء اصول کی روایت پر ہے. وَأَمَّا صَاحِبُ الْهِدَایَةِ فَقَدْ قَالَ، اور باقی صاحب ہدایہ پر تحقیق انہوں نے فرمایا ہے کہ ان نزع الخف فی المدت، اگر اس نے موزے کو اتار دیا مدت کے اندر ہی، وغسل الرجل، اور پاؤں دھو لیا، یکون ماجورا، تو اس کو اجر ملے گا. یہی اشکال کس کو پیش آیا؟ شارح کو بھی. چنانچہ انہوں نے کہا بھئی یہ تو علماء اصول فقہ کا مذہب ہے، فقہا تو اس کے خلاف فرماتے ہیں صاحب ہدایہ. جواب یہ بھئی کہ شارح کو یہاں سمجھنے میں غلطی لگی. بھئی علماء اصول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موزے جس وقت تک پہنے ہوئے ہیں اس وقت تک پاؤں دھونے کی اجازت نہیں. اگر اس حالت میں بھی وہ پاؤں کو دھونے کی کوشش کرتا ہے، مثلا بھائی دریا یا ندی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، موزہ پاؤں پر ہے، اسی حالت میں وہ موزہ پہنے ہوئے ہی پاؤں کو پانی میں پورا ڈبو دیتا ہے، خوب اچھی طرح پانی اندر پہنچا دیتا ہے، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ یہ درست نہیں ہے بھائی، گناہ ہوگا بھائی. علماء اصول کا یہ معنی، جب اس نے موزے کو اتار دیا پھر تو وہ ہماری بات سے ہی خارج ہے، پھر تو کیا کرنا پڑے گا؟ پاؤں کو دھونا ہی پڑے گا. تو صاحب ہدایہ بھی وہی فرمائے، جب موزے کو اتار دیا پھر تو دھوئے گا، اور دھونا کیا ہوا؟ دھونا، اس پر اجر بھی اس کو ملے گا کہ مسح کر سکتا تھا لیکن پھر اس نے. تو علماء اصول کی کیا مراد ہے؟ جب اس نے ابھی موزہ پہنا ہوا ہو اس وقت مسح ہی مشروع ہے، غسل مشروع نہیں. جب اتار دے گا پھر غسل مشروع ہو جائے گا. بھائی تطبیق آ گئی یعنی دونوں کے اندر؟ بھائی ولما فرغ عن بیان الاحکام المشروعات، اور جب فارغ ہوئے مصنف احکام مشروعہ کے بیان سے، ذکر بعدها بیان اسبابها، تو ذکر کیا ان کے بعد ان احکام مشروعہ کے اسباب کے بیان کو، بہادت تقریبی، اسی مناسبت سے احکام مشروعہ بیان ہوئے بھائی کہ کچھ عزیمت ہیں کچھ رخصت ہیں، اب بیان کر دیے، تو اب یہ بیان کریں گے کہ ان کے اسباب کیا کیا ہیں، اور مناسبت بھی ہے احکام کے بعد کس کو ذکر کر رہے ہیں، اسباب کو، اقتدان بفخر الاسلام، اقتدا کرتے ہوئے علامہ فخر الاسلام کی، وکان الاولا، اور بہتر یہ تھا، ان یذکرہا بعد القیاس، کہ ان کو ذکر کرتے قیاس کے بعد، بھائی ان اسباب وغیرہ کو کہاں ذکر کرتے، قیاس کے بعد ذکر کرتے، فی بحث الاسباب والعلل، اسباب اور علتوں کی بحث میں، کما فعلہ صاحب التوضیح، جیسے کس نے کیا ہے، صاحب توضیح نے کیا ہے بھائی، صاحب توضیح احناف کی اصول فقہ کی نہایت مضبوط کتاب ہے بھائی، نہایت مضبوط، فقال، پس فرمایا مصنف نے، فصل، الامر والنہی باقسامہما، امر اور نہی دونوں جو ہیں اپنی اقسام کے ساتھ، امر اور نہی دونوں اپنی اقسام کے ساتھ، بھئی کون سی اقسام ہیں امر اور نہی کی، کیا کیا، کہتے ہیں من کون الامر موقتا، یعنی کہ امر کا موقت ہونا، او مطلقا، یا مطلق، بھئی دیکھیں امر بھئی کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے، پھر وہ حکم جس چیز کا دیا گیا وہ موقت ہوگی یا مطلق، کبھی اس میں وقت کی قید ہوگی، اس وقت میں ادا کرے تو ادا، اس وقت کے بعد کرے تو قضا، اور بعض ایسے ہیں جن کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، مثلا زکوٰۃ ہے، اس کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں، یہ مطلق عن الوقت ہے، جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ادا ہے، اس میں قضا نہیں، اور جب کسی اس کے مقابلے میں نماز موقت ہے بھائی، ظہر کی نماز کا وقت ظہر ہی ہے، اگر بعد میں پڑے گا تو وہ ادا نہیں کہلائے گی بلکہ قضا، تو یہ ساری باتیں پیچھے گزر چکی ہیں، شارح صرف اشارہ کر رہے ہیں، من کون الامر موقتا و مطلقا، کہ یعنی امر کا موقت ہونا اور یا مطلق ہونا، موسعا او مزیقا، اس کا موسع یا مزیق ہونا، یعنی اس کے وقت کا وسعت والا کیا ہوا ہونا یا تنگ کیا ہوا ہو، بھئی دیکھیے ایک شخص جو ہے غریب ہے، اس پر تو حج فرض نہیں، لیکن ایک شخص کے بعد جب اسباب حج جمع ہو گئے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، اور حج یہ جب بھی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے، لیکن آپ اس بحث کے اندر جہاں امر کی بحث میں یہ بات آئی تھی، یہ آپ نے پڑھا تھا کہ امام ابو یوسف رحم اللہ وقت کی تنگی کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام محمد رحم اللہ وقت کی وسعت کا اعتبار کرتے ہیں، کس طرح، دیکھو ایک شخص ہے، اس کے پاس اسباب جمع ہو گئے، اس پر حج فرض ہوا، تو اس کو اسی سال حج پر جانا چاہیے، امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی، ورنہ گناہگار ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے حج تک اس کی زندگی ہی نہ باقی ہو، تو دیکھو انہوں نے وقت کے تنگ ہونے کا اعتبار کیا، صرف ایک سال ہی گویا اس کو مل رہا یوں سمجھے، اور وقت اس میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے یا دو تین ہو سکتے ہیں، ایک ہی حج کی گنجائش ہو، تو دیکھو وقت تنگ ہوا بھائی اس کے لیے، اور دوسری طرف اگر اس کو زندگی لمبی مل جائے تو جب بھی کرے گا وہ حج ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، تو امام محمد رحمہ اللہ نے وقت کے وسعت کا اعتبار کیا بھائی، بحث پیچھے گزر چکی بھائی، وکون النہی عن الامور الشرعیۃ او الحسی، بھائی متن میں آیا نا امر اور نہی اپنی اقسام کے ساتھ، تو وہ قسمیں کچھ شارح یاد کروا رہے ہیں آپ کو کہ کون کون سی قسمیں گزری تھیں، وکون النہی عن الامور الشرعیۃ او الحسیۃ، یا نہی کا ہونا امور شرعیہ یا امور حسیہ، بھائی امور شرعیہ کن کو کہتے تھے، جن میں جن کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی ہو، جیسے بیع، بھائی بیع پہلے کس کو کہتے تھے، مبادلت المال بالمال، بعد میں شریعت نے معنی میں تبدیلی کی، کہا بھائی صرف مبادلت المال بالمال نہیں، باہمی رضامندی بھی ہوگی، کیا ہوگی؟ باہمی رضامندی بھی ہوگی. اور بھی بہت سی شرائط ذکر کر دی کہ بیع صرف کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا، بیع سلم میں ان چیزوں کا خیال رکھنا، بیع تولیہ میں ان چیزوں کا خیال رکھنا وغیرہ. دیکھو کتنی شرائط ذکر کر دی. پہلے ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں تھا بھائی، تو یہ کیا ہوا؟ فعل شرعی کہلائے گا، جن کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی. اور ایک فعل حسی تھا، یعنی جس کے معنی، جس کے جو معنی شریعت آنے سے پہلے تھے وہی معنی شریعت نے بھی برقرار رکھے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی. جیسے زنا، زنا پہلے بھی کسے کہتے تھے؟ غیر ملک کے اندر وطی کرنا، اور شریعت نے بھی یہی معنی رکھے گئے، غیر ملک کے اندر وطی کرنا. تو جو نہیں آئے گی، یا تو امور شرعیہ سے آئے گی، یعنی جن کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی ہے، اول حسیت، یا کس میں آئے گی؟ نہیں، امور حسیہ سے، جن کے معنی میں شریعت نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. او قبیحا لعینہ او لغیرہ، اور پھر وہ منہی عنہ جو ہے وہ قبیح لعینہ ہوگا یا قبیح لغیرہ. بھائی بعض چیزوں کی ذات میں ہی قباحت ہے، برائی ہے، جیسے کفر، کفر کی ذات ہی میں کیا ہے؟ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی برا ہے، تو یہ قبیح لعینہ ہوا. اور بعض چیزیں ایسی تھی جن میں غیر کی وجہ سے قباح آتا تھا، ان میں قباحت آتی تھی، جیسے بھائی یوم النحر کے دن روزہ. روزہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھائی عبادت ہے اللہ کی، لیکن یہاں پر اس میں خرابی کس وجہ سے آئی؟ کہ اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا تھا بھائی، تو یہ قبیح لغیر ہی ہوا. ونحو ذالک، اس جیسی بھائی، وہ جو قسمیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو کہتے ہیں امر اور نہیں اپنی اقسام کے ساتھ، لطلب الاحکام المشروعہ، کس لیے ہوتے ہیں؟ احکام مشروعہ کی طلب کے لیے. امر اور نہی دونوں اپنی اقسام کے ساتھ، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ احکام مشروعہ کی طلب کے لیے. شارح آپ کو بتلائیں گے احکام مشروعہ سے مراد وہ احکام نہیں ہے، حرمت اور وجوب وغیرہ. حکم کیا ہے؟ امر سے کیا آئے گا؟ وجوب آئے گا. نہی سے کیا آئے گی؟ حرمت آئے گی. یہ حکم ہے ان کا. تو کہتے ہیں احکام سے مراد یہ نہیں ہے حرمت اور وجوب وغیرہ، بلکہ احکام مشروعہ سے مراد وہ عبادتیں ہیں. کیا مراد ہیں؟ وہ عبادتیں ہیں. تو اب دیکھیے الاحکام المشروعہ کی جگہ عبادات لگائیں، کہ امر اور، متن پہ نظر رکھیں، امر اور نہیں اپنی اقسام کے ساتھ، لطلب العبادات، کس لیے ہیں؟ عبادات کو طلب کرنے کے لیے ہیں بھائی. تو پھر یہ جو طلب آیا بھائی، امر تو ہوتا ہے طلب کے لیے، نہیں تو کس لیے ہوتی ہے؟ روکنے کے لیے. تو یہاں تو صرف انہوں نے طلب ذکر کیا. جواب دیں گے کہ طلب عام ہے، چاہے طلب فعل ہو چاہے طلب ترک فعل ہو. طلب فعل کس میں ہوگا؟ امر میں. اور طلب ترک فعل کس میں ہوگا؟ نہیں کے اندر بھائی. کہتے ہیں المراد بالاحکام المحکوم بها من العبادات وغیرها، کہ احکام سے کیا مراد ہیں؟ المحکوم بها، جن کا حکم کیا گیا ہے، من العبادات، یعنی کہ عبادات وغیرہ، اور اس کے علاوہ لا نفس الاحکام، نہ کہ نفس احکام جو ہیں وہ مراد نہیں ہے بھائی، یعنی وجوب اور حرمت وغیرہ مراد نہیں ہے. وبالطلب، اور طلب کے ذریعے، اعم من ان یکون لفعل او لکف، طلب کے لیے مراد عام ہے اس سے کہ وہ فعل کے لیے ہو یا لکفن، اس سے روکنے کے لیے ہو بھائی، فعل کے لیے ہو یا روکنے کے لیے ہو بھائی. بھائی وہی، ایک میں فعل کا حکم دیا جاتا ہے امر میں، اور نہیں میں فعل سے روکا جاتا ہے. ولہا اسباب تضاف الیہا، اور ان کے اسباب ہوتے ہیں جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. اے علل شرعیت تنسب الاحکام الیہا، بھائی اسباب سے کیا مراد ہیں؟ علتیں مراد ہیں. اے علل شرعیت تنسب الاحکام الیہا، یعنی ایسی شرعی علتیں ہوتی ہیں جن کی طرف احکام کی نسبت کی جاتی ہے. من حیث الظاہری، ظاہر کے اعتبار سے. وَإِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، اگرچہ مؤثر حقیقی جو ہے تمام اشیاء کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ہیں بھائی. بھائی عبادتیں وغیرہ جو ہیں ان کے اسباب ہیں، ان کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. اور اسباب سے کیا مراد ہیں؟ علتیں. کہتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے نسبت ان اسباب کی طرف کی جاتی ہے. جیسے بھائی ظہر کی نماز کا وجوب کس سے آتا ہے؟ ظہر کے وقت سے. تو دیکھو ظاہر کے اعتبار سے ہم وقت کی طرف نسبت کر رہے ہیں، ورنہ اصل میں تو واجب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالی ہیں بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ظاہر کے اعتبار سے احکام کی ان کی طرف نسبت ہوتی ہے، اگرچہ مؤثر حقیقی تمام اشیاء میں وہ اللہ ہیں. من حدوث العالمی، یہ اب کچھ اسباب ذکر کر رہے ہیں. کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ اسباب ذکر کر رہے ہیں، اور آگے کس چیز کے یہ اسباب ہیں وہ آگے ذکر کریں گے بھائی. من حدوث العالمی، یعنی کہ عالم کا حادث ہونا، والوقت اور وقت، وملک المال اور مال کا مالک ہونا، وایام شہر رمضان اور رمضان کے مہینے کے ایام، ورأس الذی یمونہ اور وہ رأس، وہ سر یعنی وہ ذات، الذی یمونہ جس کے وہ خرچہ اٹھاتا ہے، جس کی مشقت اٹھاتا ہے، ویلی علیہ اور اس کا ذمہ دار ہے، یعنی اس پر اس کو ولایت ہے، الذی یمونہ ویلی علیہ جس پر جس کے وہ جس کا وہ خرچ برداشت کرتا ہے، ویلی علیہ اور اس کا ذمہ دار ہے، یعنی اس پر اس کو ولایت حاصل ہے، والبیت اور بیت اللہ، والارض النامیت بالخارج تحقیقا اور وہ زمین جو بڑھنے والی ہے، نامی کا معنی بڑھنے والی، جس میں بڑھوتری ہو، افزائش ہو، زیادتی ہو، بڑھ رہی ہو بھائی، والارض النامیت اور وہ زمین جو بڑھنے والی ہے، بالخارج پیداوار کی وجہ سے، تحقیقا تحقیقی طور پر، او تقدیرن یا تقدیرن، والصلاتی اور نماز، وتعلق البقاء المقدور بالطاعاتی اور تعلق ہونا اس بقا کا، المقدور جو مقدر کر دی گئی، جس کا جو حکم کر دیا گیا، اس کا تعلق ہونا، بالطاعاتی، طاعاتی لین دین بھائی، یعنی معاملات، اس کا تعلق معاملات سے ہونا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ بھائی دیکھیے، اللہ نے انسان کی بقا مقدر کر دی ہے اس دنیا میں تا قیامت. اللہ نے کیا حکم، کیا فیصلہ فرما دیا کہ انسان کب تک رہے گا اس دنیا میں؟ قیامت تک رہے گا. تو یہ جو اللہ نے مقدر کر دی انسان کے لیے بقا، اس کا تعلق باہمی معاملات سے ہے. باہمی معاملات ہوں گے، بیع و شراء، نکاح وغیرہ، تب ہی بقا ہو سکتی ہے نا، ورنہ تو بقا نہیں ہو سکتی بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو تعلق البقاء المقدوری، تعلق ہونا، کس کا تعلق؟ وہ بقا جو مقدر، جس کا حکم فیصلہ کر دیا گیا، حکم کر دیا گیا، اس بقا کا تعلق ہونا، بتعاتی، کس کے ساتھ؟ معاملات کے ساتھ، لین دین کے ساتھ. ہاذی کلوہا اسباب، یہ سب کے سب اسباب ہیں. ثم شرع بعدها فی بیان المسببات علی طریق اللف والنشر المرتبی، پھر شروع ہوئے اس کے بعد مصنف مسببات کے بیان میں، علی طریق اللف والنشر المرتبی، لف و نشر مرتب کے طریقے پر. لف و نشر کئی دفعہ میں بتلا چکا ہوں. لف و نشر کس کو کہتے ہیں؟ کہ پہلے چند چیزوں کو بیان کیا جائے، دو تین چار یا جتنی بھی چیزیں، پھر ہر ایک سے متعلقہ بات کو آگے ذکر کیا جائے، ذکر کیا جائے اور تصریح نہ کی جائے کس کا تعلق کس سے ہے. پڑھنے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ کس چیز کا تعلق کس سے. تو لف کے اندر بھی کچھ چیزیں ذکر ہوں گی اور انہی سے متعلقہ کچھ چیزیں پھر نشر میں ذکر ہوں گی. تو اگر نشر میں وہی ترتیب تھی جو لف کی تھی، یعنی جو پہلے نمبر پر لف میں تھا نشر میں بھی پہلے نمبر پر، جو دوسرے نمبر پر لف میں تھا نشر میں اس کا متعلق بھی دوسرے نمبر پر، اس طرح اگر ترتیب سے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لف و نشر مرتب. اور اگر اس ترتیب پر نہ ہو تو لف و نشر غیر مرتب. یہاں کس طریقے پر ذکر کریں گے؟ وہ لف و نشر مرتب کے طریقے پر. اوپر کچھ اسباب ذکر ہوئے، یہ کس چیز کے سبب ہیں؟ یہ تو اوپر جو ہوئے وہ ہیں سبب، اور آگے ان کے مسبب ذکر ہوں گے جس کے لیے یہ سبب ہیں بھائی. فقال، پس فرمایا، للایمان، کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. دیکھیے صرف متن، للایمان والصلاۃ والزکاۃ والصوم وصدقة الفطر والحج والعشر والخراج والطهارة والمعاملات. دیکھو یہ ان سب کے مطابق مسببات ذکر کیے اور ترتیب سے ہیں. للایمان هذا مسبب لحدوث العالم, یہ مسبب ہے کس کا؟ حدوث عالم. اس کا تعلق کس سے؟ ایمان کا. اوپر جو آیا تھا من حدوث العالم یعنی کہ حدوث عالم, تو یہ وہ علت ہے اور یہ اس کا معلول یعنی یہ مسبب ہے. فإن الإيمان بالصانع لا يجب إلا لحدوث العالم, اس لیے کیونکہ صانع یعنی بنانے والے پر ایمان واجب نہیں ہے, إلا لحدوث العالم مگر عالم کے حادث ہونے کی وجہ سے. اذ لو لم يكن حادثا, اسی کیونکہ اگر عالم حادث نہ ہوتا, لمحتجنا إلى الصانع, تو ہم محتاج نہ ہوتے صانع کی طرف. بھئی دیکھیے, حادث وہ جس کا پہلے وجود نہ ہو اور بعد میں آیا ہو, اور ایک ہے قدیم. قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں. یہ عالم حادث ہے, یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے. بھائی تو حادث یعنی جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو, مثلا یہ کتاب ہے, اس کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے, تو اگر اس کے لیے بنانے والا خود حادث ہے تو اس کے لیے پھر کوئی بنانے والا چاہیے, اس کا بنانے والا بھی کوئی حادث ہوا, تو حادث تو کیا ہوتا ہے؟ جو غیر کا محتاج ہوتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی بنانے والا چاہیے ہوگا. اگر اس سے بنانے والا بھی کوئی حادث ہے تو اس کے لیے بھی کوئی بنانے والا چاہیے ہوگا. تو یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا بھائی, اور کہیں بھی نہیں رکے گا, اور اس کو تسلسل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور تسلسل باطل ہے بھائی, تسلسل باطل ہے. تو انسان مجبور ہوا, مناطقہ جو مسلمان نہیں تھے بھائی, یونان سے آیا, وہ بھی بنانے والی ذات کو تسلیم کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ تسلسل لازم آتا تھا, تو لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ اس حادث چیزوں کو بنانے والی کوئی ایسی ذات ہو جو خود کسی کے محتاج نہ ہو, جو خود بخود پہلے سے ہو. ورنہ ہر حادث کے لیے بنانے والا کون چاہیے؟ حادث. اس کے لیے پھر کون چاہیے؟ حادث. یہ تو سلسلہ کہیں رکے گا ہی نہیں. تو مجبور ہو گئے مناطقہ بھی کہ کیا حادث کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی ایسی ذات چاہیے جو خود بخود ہو, جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو. چنانچہ اس کے لیے پھر انہوں نے تسلیم کیا, واجب الوجود ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ جو حدوث عالم ہے, اگر یہ حادث نہ ہوتا تو ہم محتاج نہ ہوتے کس کی طرف؟ صانع. تو ہم عالم حادث ہے, اب مجبوراً کیا کرنا پڑے گا؟ انسان کو ماننا ہی پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات اس کو بنانے والی ہے, اور وہ اپنی وجود میں کسی کے محتاج نہیں, اس کا ہونا واجب ہے اور وہ خود بخود ہے, اور وہی ان تمام چیزوں کو وجود دینے والی ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی فإن الإيمان بالصانع لا يجب إلا لحدوث العالم, اسی کیونکہ صانع پر ایمان یہ واجب نہیں ہے مگر عالم کے حادث ہونے کی وجہ سے. اذ لو لم يكن حادثا لمحتاجنا إلى الصانع, اسی کیونکہ اگر یہ عالم حادث نہ ہوتا تو ہم محتاج نہ ہوتے صانع کے. کما قال الاعرابی, جیسے کہ ایک دیہاتی نے کہا بھائی, البعرۃ تدل على البعیر, مینگنی دلالت کرتی ہے اونٹ پر. مینگنی کس پر دلالت کرتی ہے بھائی؟ کہیں پر مینگنیاں پڑی ہوں تو یہ بتلاتی ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اونٹ گزرا ہے. وآثار القدم على المسیر, اور قدموں کے نشانات دلالت کرتے ہیں على المسیر, چلنے پر, کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے جب یہ قدموں کے نشان ہیں. فسماء ذات ابراج, پس برجوں والا آسمان. وارض ذات فجاج, اور فجاج کہتے ہیں کشادہ راستے بھائی, فج ان کی جمع ہے اور کشادہ راستے بھائی. فسماء ذات ابراج, پس برجوں والا آسمان. وارض ذات فجاج, اور وسیع راستوں والی زمین. کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ کیسے دلالت نہیں کرتی لطیف و خبیر پر، وہ ذات جو لطیف ہے اور خبیر ہے. بھائی دیہاتی سے پوچھا گیا بھائی اللہ کی ذات پر کوئی دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ عجیب بھائی عرب کے لوگ بھائی کہتے ہیں البعرۃ تدل علی البعیر، مینگنی دلالت کرتی ہے اونٹ پر، کہ یہ خود بخود مینگنی نہیں، یقیناً یہاں کوئی کیا گزرا ہے، اونٹ گزرا ہے. قدموں کے نشانات پڑے ہوں تو انسان سمجھ جاتا ہے خود بخود نہیں پڑے، یہاں سے کوئی گزرا ہے. تو پھر یہ آسمان جو برجوں والا ہے اور یہ زمین جو کشادہ راستوں والی ہے، یہ کیسے دلالت نہیں کرتی اللہ تعالی کی ذات پر؟ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھا بھائی برجوں کا ذکر آیا، برج بھائی برج آسمان کے اندر حصے بنائے ہوئے ہیں اہل ہیئت نے، 12 حصے بھائی، 12 حصے بھائی. اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے پاس گھڑی ہو بھائی، یہ سوئیوں والی گھڑی، ذرا اس کو اپنے سامنے رکھیں، میں آپ کو سمجھاؤں بھائی 12 برج کس طرح ہیں. سوئیوں والی گھڑی اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بھائی دیکھیے قدیم حیات والے تو کہتے تھے زمین ساکن ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. لیکن جدید حیات بتلاتی ہے کہ نہیں، سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، سورج بھی ساکن نہیں ہے لیکن زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، نہ یہ کہ سورج کس کے گرد گھوم رہا ہے، زمین. اب دیکھیے بھائی یہ جو مرکز جہاں پر سوئیاں گھوم رہی ہیں گھڑی کی، اس کو سمجھیں سورج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورج ہے جہاں پر سوئیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ جو گھنٹے والی سوئی ہے چھوٹی سوئی، اس کی جو نوک ہے یہ سمجھیں یہ زمین ہے. یہ اب سورج کے گرد گھوم رہی ہے بھائی، اور کتنے گھنٹے میں چکر پورا کرتی ہے؟ بھائی یہ گھڑی کے سوئی کی بات کر رہا ہوں، مرکز کو کیا سمجھیں؟ سورج ہے، اور یہ گھنٹے والی سوئی کی نوک کو کیا سمجھیں؟ یہ زمین ہے بھائی. یہ زمین، یہ سوئی گھوم رہی ہے نا چھوٹی، 12 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے، تو یہ 12 گھنٹے کو سال فرض کریں، گویا زمین سال کے اندر پورا سورج کے گرد ایک چکر پورا کر کے عین اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں ایک سال پہلے تھی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو یہ جو گھنٹے والی سوئی چل رہی ہے، مثلا 12 سے چلنا شروع ہوئی، 12 سے لے تو یہ 12 گھنٹے انہوں نے بنائے، 12 گھنٹے یہ ایک چکر میں کتنے گھنٹے بنائے؟ 12 گھنٹے انہوں نے بنائے. تو اسی طرح یہ مثلا 12 سے لے کر 1 تک یہ ایک حصہ ہے، 1 سے لے کر 2 تک یہ دوسرا حصہ ہے، 2 سے لے کر 3 تک یہ تیسرا حصہ ہے، 3 سے لے کر 4 تک یہ چوتھا حصہ ہے، اس طرح 12 حصے ہیں. تو دیکھو یہ جو گھنٹے والی سوئی ہے، یہ 1 گھنٹہ کہاں گزارے گی؟ 12 سے 1 کے درمیان. پھر اگلے گھنٹہ کہاں سے کہاں گزارے گی؟ 1 سے 2 کے درمیان. اسی طرح زمین بھی جب سورج کے گرد گھومتی ہے تو 12 برجوں کے اندر ایک ماہ ایک برج میں یا کچھ، اور پھر دوسرے برج میں، پھر جو حصہ آسمان کا اس کے سامنے ہوگا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہ برج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ برج کہتے ہیں. یہ فلاں برج میں ہے اس وقت زمین، پھر اگلے برج میں چلی جائے گی، پھر اگلے برج میں چلی جائے گی. تو یہ سال کے اندر یہ 12 برج میں سے گزرتی ہوئی پھر وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں سے چلی تھی. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر. پس وہ آسمان جو برجوں والا ہے اور وہ زمین جو کشادہ راستوں والی ہے، کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، وہ کیسے دلالت نہیں کرے گی لطیف اور خبیر ذات پر. والصلاۃ ھذا متعلق بالوقت، یہ متعلق ہے وقت کے ساتھ. اوپر کیا آیا تھا متن میں بھائی؟ من حدوث العالم والوقت، تو یہ صلاۃ مسبب ہے اور وقت اس کا سبب ہے. فإن الوقت سبب وجوب الصلاة بإيجاب الله تعالى في هذا الوقت، پس وقت جو ہے وہ سبب ہے نماز کے واجب ہونے کا، اللہ کے واجب کر دینے کی وجہ سے اس وقت میں، والایجاب غائب عنا، اور ایجاب تو ہم سے غائب ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے واجب کیا، لیکن یہ واجب کرنا ہم سے پوشیدہ ہے، وہ تو ہمیں معلوم نہیں بھائی. فاقیم الوقت مقامہ، تو وقت اس کے قائم مقام کر دیا گیا. وزکاتی، بھائی اوپر کیا آیا تھا، وملک المال، تو یہ وزکاتی ھذا ناظر الی ملک المال، یہ دیکھتے ہوئے ہے ملک مال کی طرف. فین ال، یعنی وہ ملک مال سبب ہے اور زکات مسبب. فین المال النامی الحولی الذی هو زائد علی قدر الحاجۃ سبب وجوبها، اس لیے کیونکہ وہ مال النامیہ جو بڑھنے والا ہے، الحولیہ جس پر سال گزر چکا ہے، الذی ہوا زائد علی قدر الحاجت، وہ جو زائد ہے حاجت کی مقدار سے، سبب وجوبها، وہ اس زکات کے وجوب کا سبب ہے. وصومی، پیچھے کیا تھا متن میں، وایام شہر رمضان، تو کہتے ہیں وصومی ھذا متعلق بایام شہر رمضان، یہ متعلق ہے شہر رمضان کے ایام سے. فإن وجوب الصوم بسبب شهر رمضان، اسی کیونکہ روزے کا جو وجوب ہے وہ رمضان کے مہینے کے سبب سے ہے. بدلیل اضافته الیہ، اس کی طرف اضافت کی دلیل کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، صوم رمضان، روزے کی اضافت کس کی طرف کی جاتی ہے، رمضان، یہ اضافت دلیل ہے کہ یہ سبب ہے اس کے لیے. وتکرره بتکرره، اور ان روزوں کا تکرر ہوتا ہے رمضان کے تکرر سے، جب جب رمضان آئے گا تب تب روزے واجب ہوتے جائیں گے. لیکن اللہ تعالی اخرج اللیالی عن محلیت الصوم، لیکن اللہ تعالی نے نکال دیا راتوں کو روزے کا محل ہونے سے. فتعین له النہار، تو اس کے لیے کیا متعین ہو گئے، دن متعین ہو گئے بھائی، اسی لیے ایام شہر رمضان کہا، شہر رمضان کے ایام دن جو ہیں وہ سبب ہیں روزوں کا. وصدقت الفطری، اس کا تعلق کس سے ہے بھائی، پیچھے کیا آیا تھا، والرأس الذی یمونہ ویلی علیہ، کہتے ہیں ھذا ناظر الی الرأس الذی یمونہ ویلی علیہ، یہ دیکھتے ہوئے ہے اس رأس کی طرف جس کا وہ خرچہ اٹھاتا ہے اور ذمہ دار ہے، اس پر اسے ولایت حاصل ہے. فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ، اس لیے کیونکہ وہ رأس جو ہے وہ سبب ہے اس صدقے کے واجب ہونے کا. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ هُوَ رَأْسُهُ، اور اصل اس کے اندر اس کا اپنا رأس ہے، صدقہ دینے والے کا اپنا رأس ہے. فَإِنَّهُ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ، اسی کیونکہ یہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے اور اس پر ذمہ دار ہے. بھائی اپنی ذات کا خرچہ خود اٹھاتا ہے نا انسان، تو اپنی ذات کا یہ خود خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور اپنی ذات پر یہ ذمہ دار بھی ہے، اسی کو ولایت بھی حاصل ہے. تو اصل میں تو یہ ہے. ثم اولاده الصغار، پھر اس کے بعد اس کے نابالغ اولاد ہے. وعبیده، اور اس کے غلام ہے. فإنه یمونهم ویلی علیہم، اسی کیونکہ یہ ان کا خرچ بھی اٹھاتا ہے اور ان پر ذمہ دار بھی ہے، ان پر ولایت بھی اس کو حاصل ہے. بخلاف الزوجۃ والاولاد الکباری، بخلاف بیوی کے اور بالغ اولاد کے. فإنه لا یلی علیہم، اس کو ان پر ولایت حاصل نہیں، تو لہذا ان کا صدقہ فطر بھی اس پر واجب نہیں بھائی، ان کو خود دینا پڑے گا اپنا بھائی. والحج ھذا ناظر الی البیت، اور حج یہ بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بھائی، یعنی یہ اس کا مسبب ہے. فإنه سبب وجوب الحج، اس لیے کیونکہ بیت اللہ جو ہے وہ وجوب حج کا سبب ہے. ولہذا لم یتکرر فی العمر، اسی وجہ سے حج مقرر نہیں ہوتا عمر میں. بھائی حج ایک ہی فرض ہوتا ہے انسان پر یا زیادہ فرض ہیں، ایک ہی حج فرض ہے. کیوں ایک فرض ہے، کیونکہ اس کا سبب بیت اللہ، وہ بھی ایک ہی ہے بھائی. لأن البیت واحد، اسی کیونکہ بیت اللہ جو ہے ایک ہی ہے. والوقت شرط ہو وظرف ہو، اور وقت اس کے لیے شرط ہے اور اس کے لیے ظرف ہے بھائی، وہ وقت ہوگا تو حج ہوگا، وہ سال کے مخصوص ایام ہر وقت نہیں ہو سکتا. والعشری ھذا ناظر الی الارض النامیۃ بالخارج تحقیقا، یہ دیکھتے ہوئے ہے الارض النامیۃ بالخارج تحقیقا، جو متن میں آیا تھا. فَإِنَّهُ اِذَا حَدَثَ الْخَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ تَحْقِيقًا جب پیدا ہو جائے پیداوار یعنی حاصل ہو جائے پیداوار زمین سے تحقیقًا یجب العشر تو عشر واجب ہوگا وَسَقَطَ ساقط ہو جائے گا اِذَا اصْطَلَمَتِ الزَّرْعَ آفَتٌ جب تباہ کر دے کھیتی کو آفَتٌ کوئی آفت وَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوبِ بِتَكَرُّرِ النَّمَائِ اور وجوب مقرر ہوگا نما کے مقرر ہونے سے نما مقرر ہوگی تو وجوب بھی کیا ہوگا بھئی جتنی دفعہ فصل پیدا ہوگی جتنی دفعہ پیداوار حاصل ہوگی کیا کرنا پڑے گا عشر دینا پڑے گا اس میں سے سمجھ میں آیا بھائی تو دیکھیے انہوں نے متن میں کہا تھا کہ وہ زمین انامیتی بالخارج جو بڑھنے والی ہے کس کی وجہ سے پیداوار کی وجہ سے تحقیقاً اور تقدیراً تحقیقاً یا تو تحقیقاً کا تعلق یہ عشر سے ہے حقیقتاً پیداوار ہوگی تو عشر ہوگا پیداوار نہیں تو عشر بھی نہیں جبکہ خراج جو ہے خراج اس میں حقیقتاً پیداوار ہونا ضروری نہیں اس سے تعلق ہے یہ تقدیرن کا یعنی خراج آئے گا اگر انسان کی زمین ہے خراجی اور وہ کھیتی وغیرہ اسباب پر قادر تھا پھر بھی اس نے کاشت نہیں کیا زمین کو پھر بھی اسے خراج لیا جائے گا کیونکہ تقدیرن وہ قادر تھا یا نہیں بھائی قادر تو تھا جبکہ عشر میں تقدیرن قادر ہونا ضروری نہیں بلکہ حقیقتاً کیا حاصل ہونی چاہیے پیداوار حاصل لہذا عشر میں اگر زمین کو خود بیکار چھوڑ دیا تو عشر بھی نہیں ہاں پیداوار ہوگی تو کیا ہوگا عشر جبکہ خراج کے اندر ایسا نہیں ہے بھائی والخراج ھذا ناظر الی قولہ او تقدیرن یہ دیکھتے ہوئے مصنف کے قول او تقدیرن کی طرف فإن الأرض النامية بالخارج تقديرا اسی کیونکہ وہ زمین جو بڑھنے والی ہے پیداوار کے ذریعے تقدیرا تقدیری طور پر بالتمكن من الزراعات کس صورت میں بصورت قادر ہونے کے من الزراعات کس پر زراعت پر یعنی کاشت پر قادر ہونے کی وجہ سے سبب للخراج یہ کیا ہے سبب ہے بھائی کاشت پر وہ قادر ہے کاشت کرے یا نہ کرے خراج اس پر ضرور آئے گا یہ سبب ہے خراج کا سواء ان زرعہ او عطلہ برابر ہے کہ وہ اس کو کاشت کرے یا اس کو معطل چھوڑ دے وہ الیق بحال الکافری اور یہ زیادہ لائق ہے کافر کے حال کے المتوغل فی الدنیا توغل کا معنی ہے کسی چیز میں خوب گھس جانا حد سے آگے بڑھ جانا پوری طرح کسی چیز میں مشغول ہو جانا تو کافر بھی پورے طور پر کس میں مشغول ہیں دنیا ہی میں مشغول ہیں خالص کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں بھائی تو یہ زیادہ لائق ہے بحال الکافر اس کافر کے حال کے المتوغل فی الدنیا جو دنیا میں ہمتن مشغول ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں پر تقدیرن قادر ہونا ہی کافی ہے وطہارتی اور طہارت ھذا ناظر الی الصلاۃ یہ کس کی طرف دیکھتے ہوئے ہے بھائی صلاۃ کا لفظ آیا تھا متن میں اسباب کے اندر بھائی فإن شرعیۃ الصلاۃ سبب وجوب الطہارۃ اس لیے کیونکہ نماز کا مشروع ہونا یہ سبب ہے طہارت کے واجب ہونے کا الحقیقیتی والحکمیتی چاہے طہارت حقیقیہ ہو چاہے طہارت حکمیہ بھائی طہارت حقیقیہ تو یہ ہے کہ واقعی آپ کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگ گئی یا آپ کے بدن پر نجاست لگ گئی اب اسے کیا کریں گے پانی سے دھوئیں گے وہ نجاست ختم ہو گئی تو طہارت اس جگہ پر آ گئی وہ جگہ پاک ہو گئی اور ایک طہارت حکمیہ ہے وہ نجاست حکمیہ کے اندر ہوگی ابھی جو میں نے بتایا بھائی بے وضو ہوا تو شریعت نے کیا حکم دیا وضو کرو ہاتھ دھو چہرے کو دھو سر کا مسا کرو پاؤں دھو تو دیکھو حالانکہ ان اعضاء پر کوئی نجاست حقیقتاً لگی ہے نہیں ہاں نجاست حکمیہ ان میں سرایت کر گئی بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ جو نجاست حکمیہ کے لیے پھر کیا کیا جائے گا وضو یا تو یہ صغرا ہے طہارت صغرا اور اگر غسل ہو تو وہ طہارت کبرا ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی طہارت حقیقیہ ہو اور حکمیہ ہو اسی طرح صغرا اور کبرا کما ان الوقت سبب لہا جیسے کہ وقت اس کے لیے سبب ہے والمعاملات هذا ناظر الى تعلق البقاء المقدور، یہ اس کی یہ دیکھتے ہوئے ہے تعلق البقاء المقدور کی طرف. بھائی کیا معنی میں نے بیان کیا تھا بھائی پیچھے متن میں، وتعلق البقاء المقدور بالطاعتی، وہ بقا جو مقدر کر دی گئی اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ معاملات کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو یہ جو بقاء مقدور کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، یہ سبب ہے، یہ تعلق سبب ہے کس چیز کا؟ معاملات کا. کس کا؟ معاملات کا سبب ہے. فَإِنَّهُ لَمَّا حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِبَقَاءِ الْعَالَمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بس اس لیے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا عالم کی بقا کا قیامت کے دن تک، وَمَعْلُومٌ اور یہ بات معلوم ہے کہ اَنَّهُ لَا يَبْقَى مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ مُعَامَلَةٌ، کہ یہ باقی نہیں رہے گا مگر یہ جب تک کہ ان کے درمیان کیا نہ ہو، ایسا معاملہ نہ ہو، يَتَهَيَّأُ بِهَا مَعَاشُهُمْ، کہ جس کے ذریعے ممکن ہو، تہیا کے معنی تیار ہونا، ممکن ہونا. معاش کہتے ہیں گزر بسر کا سامان، جب تک نہ ہو ان کے درمیان ایسا معاملہ جس کے ذریعے ممکن ہو سکے، حاصل ہو سکے ان کے گزر بسر کا سامان. بھئی اللہ نے کیا حکم فرمایا، یہ کب تک رہیں گے انسان اس دنیا میں، یہ عالم کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا. اور انسان کی اس میں بقا کے لیے کیا ضروری؟ معاملات وغیرہ ضروری، بھائی نکاح ضروری، بیع و شراء ضروری، تاکہ ضرورتیں اس کی پوری ہو سکیں اور اس کی نسل بھی چل سکے. تو لہذا یہ بقا نہیں ہوگی جب تک ان کے درمیان ایسا معاملہ نہ ہو جس کے ذریعے ان کے گزر بسر کا سامان حاصل ہو، یعنی کہ بیع والاجارتی اور اجارہ ہے، ونکاح یکون مبقیا لہذا الجنس بالتوالدی، اور ایسا نکاح جو باقی رکھنے والا ہو اس جنس کو یعنی انسان کو، بالتوالدی باہم نسل کے بڑھنے سے. علما تو جان لیا گیا کہ ان تعلق البقاء المقدور بالطاعاتی هو سبب المعاملاتی، کہ وہ بقاء مقدر جس کا تعلق معاملات سے ہے وہ سبب ہے معاملات کے لیے، وشرعیتہا اور وہ سبب ہے ان معاملات کا اور ان کے مشروع ہونے کا سبب ہے. وہذا مختص بالانسانی اور یہ مختص ہے، خاص ہے انسان کے ساتھ، بخلاف الحیوانات بخلاف کس کے؟ حیوانات کے. فإنهم يبقون الى يوم القيامة بدون معاملة ونكاح، اس لیے بے شک وہ باقی رہیں گے قیامت کے دن تک بغیر کسی معاملے اور نکاح کے، لیے ان خلقتهم كذلك، کیونکہ ان کی پیدائش ہی اسی طرح ہے. ولا يتعلق بافعالهم امر او نهي، اور ان کے افعال کے ساتھ امر اور نہی کا تعلق بھی نہیں ہے. وقد تم اللف والنشر المرتب بين اسباب العبادات والمعاملات ومسبباتها وبقيت العقوبات وشبهها، اور تحقیق پورا ہو گیا وہ لف و نشر جو مرتب تھا بین اسباب العبادات والمعاملات، عبادات اور معاملات کے اسباب کے درمیان، و مسبباتها اور ان کے مسببات کے درمیان، وبقيت العقوبات اور وشبهها، فبینها تو باقی رہ گئے عقوبات اور ان کے مثل چیزیں جو ہیں، پس ان کو بیان کیا بقولہ مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ. واسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت الیہ من قتل وزنا وسرقۃ وامر دائر بین الحظر والاباحۃ، اور عقوبات یعنی سزاؤں کے اسباب جو ہیں، اور اسی طرح حدود کے اسباب جو ہیں، اور اسی طرح کفارات کے اسباب جو ہیں، ما وہ ہیں، یہ خبر ہے بھائی وہ ہیں، نسبت الیہ جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، سزا حدود کفارات وغیرہ کے اسباب وہ ہیں جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. من قتل و زنا و سرقۃ، یعنی کہ قتل اور زنا اور چوری اور وہ امر جو دائر ہو بین الحظر والاباحتی، ممانعت اور اباحت کے درمیان. بھائی سزاؤں کی جن چیزوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہی ان کے اسباب ہیں، حدود کی جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے، مثلا کہتے ہیں حد زنا ہے، حد قذف ہے، حد سرقہ ہے، تو جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. اسی طرح سزائیں بھائی قصاص ہے، کس کی وجہ سے آئے گا؟ قتل کی وجہ سے آئے گا، اسی طرح کفارات ہیں بھائی، ان کی نسبت کی جاتی ہے کس کی طرف؟ اس چیز کی طرف، دائر بین الحظر والاباحتی، جو دائر ہوتی ہے ممانعت اور اباحت کے درمیان. کفارات کے سبب کیا چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں جو دائر ہیں ممانعت اور اباحت کے درمیان، یعنی من وجہ وہ ممنوع ہوتی ہیں، من وجہ مباح ہوتی ہیں. کفارات کا سبب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو من وجہ ممنوع ہوتی ہیں، حضر کا معنی ممنوع، من وجہ ممنوع ہوتی ہیں اور من وجہ کیا ہوتی ہیں؟ مباح ہوتی ہیں. بھائی بھائی دیکھیے، رمضان میں کوئی جان بوجھ کر کھا لے یا پی لے، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ شریعت نے بتلایا کہ اس پر کفارہ آئے گا، آپ بتلاتے ہیں اس کو مسئلہ کہ بھائی تمہیں 60 روزے رکھنا پڑیں گے اور ایک قضا بھی کرنا پڑے گی. 60 روزے تو کفارہ ہیں اور ایک جو روزہ توڑا اس کی قضا بھی الگ سے کرنا پڑے گی. تو یہ 60 روزے آئے، یہ کیا ہیں؟ کفارہ. اس کفارے کا سبب کیا ہے؟ وہ جو اس نے کھایا پیا تھا، اور وہ جو کھانا پینا تھا من وجہ مباح تھا، من وجہ ممنوع. مباح کس طرح تھا؟ بھائی اپنی چیز کھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا مال کھا رہا ہے. اپنا مال کھانا تو انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مباح ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے مباح تھا کھانا، لیکن دوسری اعتبار سے دیکھا جائے تو بھائی اس وقت تم روزے کی حالت میں ہو، اس وقت تو کھانا ٹھیک نہیں، تو اس اعتبار سے یہ کام ممنوع تھا. تو من وجہ وہ کام ممنوع تھا، من وجہ مباح تھا. تو یہ جو عمل تھا یہ کفارے کا سبب ہے. تو کفارات کا سبب کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ وہ چیز جو من وجہ کیا ہوتی ہے؟ مباح، اور من وجہ ممنوع ہوتی ہے. یہ معنی وامر دائر بین الحظر والاباحتی، اور وہ چیز جو دائر ہو حضر اور ممانعت اور اباحت کے درمیان. بھائی فالعقوبات اعم من الحدود. بھائی دیکھیے، پہلے آیا اسباب العقوبات، سزاؤں کے اسباب، اور اس کے بعد کیا آیا؟ حدود. تو یاد رکھیے، حدود عقوبات کے اندر بھی داخل تھیں. کس میں؟ سزائیں. حدود بھی کس میں سے ہیں؟ سزاؤں میں سے ہی ہے نا. تو سزائیں عام ہیں، کیونکہ سزائیں تو کئی قسم پر، قصاص بھی سزا ہے لیکن وہ حدود میں سے تو نہیں. اسی طرح قاضی، تعزیر. بھائی تعزیر اپنی طرف سے جو قاضی سزا دیتا ہے وہ بھی تو سزائیں ہیں، لیکن وہ بھی حدود کے اندر داخل نہیں. بھائی تو عقوبات کے بعد حدود کو ذکر کیا، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص بعد التعمیم. کیا کہتے ہیں؟ تخصیص بعد التعمیم، کہ ایک چیز جو پہلے بھی داخل تھی اس کو بعد میں خاص طور پر الگ ذکر کیا جائے. فالعقوبات عام من الحدود، پس عقوبات جو ہیں وہ زیادہ عام ہیں حدود سے. لانه یشمل القصاص ایضا، کیونکہ وہ قصاص کو بھی شامل ہیں. والکفارۃ نوع آخر، اور کفارہ دوسری نوع ہے. فسبب القصاص، پس قصاص کا سبب ہوا القتل العمد، وہ قتل عمد ہے. وسبب حد الزنا ہوا الزنا، اور حد زنا کا سبب زنا ہے. وسبب قطع الید ہوا السرقۃ، اور قطع ید ہاتھ کاٹنے کا جو سبب ہے وہ چوری ہے. یقال حد السرقۃ، کیا کہا جاتا ہے؟ حد سرقۃ. دیکھو نسبت اضافت کی جاتی ہے اس کی طرف. وسبب الکفارتی، اور کفارے کا سبب. وامر دائر بین الحظر والاباحتی، وہ امر ہے جو دائر ہو ممانعت اور اباحت کے درمیان. وذالک لانھا لما کانت دائرۃ بین العیس. بھائی دیکھیے، بھائی یہ کیوں کہا آپ نے کہ کفارے کا سبب وہ چیز ہے جو من وجہ ممنوع ہو اور من وجہ مباح ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کفارہ خود بھی عقوبت اور سزا کے درمیان دائر ہوتا ہے. کفارہ کیا تھا روزہ توڑنے کا؟ 60 روزے مسلسل رکھنا پڑیں گے. اب 60 روزوں کو دیکھا جائے تو من وجہ یہ عبادت ہیں اللہ کی، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ سزا بھی ہیں. تو ان دیکھو، کفارے میں عبادت کا بھی پہلو ہوتا ہے اور سزا کا بھی پہلو ہوتا ہے، تو ان کا جو سبب ہے اس میں بھی دونوں پہلو ہوں گے، دو پہلو ہوں بھائی، اباحت والا بھی اور ممانعت والا بھی. وذلك لانها لما كانت دائره بين العباده والعقوبه، اسی کیونکہ کفارہ جب وہ خود دائر ہے عبادت اور عقوبت یعنی سزا کے درمیان. فسببها لابد ان يكون امرا دائرا بين الحظر والاباحه، تو پس اس کفارے کا جو سبب ہے ضروری ہوا کہ وہ بھی ایسا امر ہو دائر ہو ممانعت اور اباحت کے درمیان، لتکون العبادت مضافتا الى صفت الاباحتی، تاکہ عبادت جو ہے اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے، اباحت والی صفت کی طرف، والعقوبت مضافتا الى صفت الحظری، اور سزا کی نسبت کس کی طرف کی جائے، ممانعت والی صفت کی طرف، قتل خطان، جیسے قتل کرنا غلطی سے، فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ رَمْيٌ إِلَى الصَّيْدِ، اسی کیونکہ یہ صورت کے اعتبار سے رمی کا معنی پھینکنا یعنی تیر پھینکنا، إِلَى الصَّيْدِ إِلَى الصَّيْدِ کس کی طرف، شکار، تو یہ صورت کے اعتبار سے تو یہ شکار کی طرف تیر پھینکنا ہے، وَهُوَ مُبَاحٌ، اور یہ کیا ہے، مباح ہے شکار کو تیر مارنا، تو وَمِنْ حَيْثُ تَرْكِ التَّصَبُّتِ مَحْظُورٌ، اور اس حیثیت سے کہ اس میں تحقیق کو چھوڑنا ہے، محظور، یہ ممنوع ہے۔ بھئی دیکھیے، ایک آدمی نے ایک شکار پر تیر چلایا، وہ سمجھ رہا تھا یہ شکار ہے، لیکن قریب جا کر دیکھا تو کوئی انسان مرا پڑا تھا۔ اب دیکھا جائے تو یہ شکار پر تیر چلا رہا ہے، صورت کے اعتبار سے یہ مباح کام کر رہا ہے، کوئی حرام کام نہیں، تو یہ مباح ہوا۔ اور دوسری طرف اس پر کیا ضروری تھی، تحقیق ضروری تھی کہ یہ واقعی شکار ہے، کوئی انسان تو نہیں ہے، اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس اعتبار سے یہ ممنوع ہوا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی۔ وَمِنْ حَيْثُ تَرْكِ التَّصَبُّتِ، تَصَبُّت کا معنی تحقیق کرنا بھائی، وَمِنْ حَيْثُ تَرْكِ التَّصَبُّتِ مَحْظُورٌ، اور تحقیق کو چھوڑنے کے اعتبار سے یہ ممنوع تھا، محظورٌ اے ممنوعٌ، یہ ممنوع تھا، لِأَنَّهُ قَدْ أَصَابَ آدْمِيًّا وَأَتْلَفَهُ، اسی کیونکہ یہ تو آدمی کو جا لگا، وَأَتْلَفَهُ، اور اس کو کیا کر دیا، تلف کر دیا، ہلاک کر دیا، فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، تو اس کے اندر کفارہ واجب ہوگا، وَالْإِفْطَارِ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ، اور جان بوجھ کر افطار کرنا رمضان میں، فَإِنَّهُ مُبَاحٌ، تو یہ مباح ہے، مِنْ حَيْثُ اتِّصَالِ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ لِمَالِكِهِ، اس حیثیت سے کہ اتصال آیا اس چیز کے ساتھ جو اس مالک کی مملوک ہے، کس چیز کو کھا رہا ہے، اپنی مملوک چیز کو کھا رہا ہے، وَمَحْظُورٌ، اور یہی چیز ممنوع بھی ہے، مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى الصَّوْمِ، اس حیثیت سے کہ یہ تو جنایت ہے، جرم ہے روزے پر، المشروع علی الصوم المشروع، وہ روزہ جو مشروع ہے بھائی، فیصلح ان یکون سببا للکفارات، تو پس یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ کفارے کا سبب بنے، وانما یعرف السبب، اور سبب کو جانا جائے گا۔ بھائی آگے آپ ضابطہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ چیزیں آپ کو بیان کر دی کہ یہ سبب ہیں اور دوسری چیزیں ان کے مسببات ہیں، آپ پتہ کیسے چلے گا، ضابطہ کلی بتلا رہے ہیں کہ بھائی سبب وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف چیز کی نسبت کی جاتی ہو وہ اس کا کیا ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، تو یہ اسی کے لیے سبب کا پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ، پھر سبب کو جانا جائے گا، بیان کلیتن لمعرفت السبب، ایک ضابطے کا، یہ ضابطے کا بیان ہے سبب کے پہچاننے کے لیے، بعد بیان تفصیل ہی، اس کے تفصیل کے بیان، تفصیل بیان کرنے کے بعد اب ضابطے کا بیان ہے سبب کو جاننے کے لیے، لیعلم منہ ما لم یعلم قبلہ، تاکہ جان لیا جائے اس کے لیے اس کو بھی جس کو پہلے سے نہیں جانا گیا، انما یعرف کون شیء سببا للحکم، یعنی جانا جائے گا کسی چیز کا کسی حکم کے لیے سبب ہونے کو، اس کو جانا جائے گا، بنسبت الحکم الیہ، کس طریقے پر، حکم کی اس کی طرف نسبت کے ذریعے، وتعلق ہی بھی، اور اس کے ساتھ حکم کے تعلق کی وجہ سے، فالمنصوب الیہ والمتعلق بھی یکون سببا للمنصوب، پس جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ سبب ہوگا اس منصوب کا، اور والمتعلق، اور اس متعلق کا، البتہ قطعی طور پر، لان الاصل فی اضافت شیء الى شیء وتعلق به ان یکون مسببا له، اسے کیونکہ اصل یہ ہے کسی چیز کی کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنے میں، ایک چیز کی جب دوسری چیز کی طرف نسبت اور اضافت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کو جوڑا جائے، تو اس میں اصل یہ ہے کہ ان یکون مسببا له، کہ یہ اسی کا مسبب ہو، وحادثا به، اور اسی کے ذریعے پیدا ہو بھائی، کما یقال، جیسے کہا جائے، کسب فلان، فلان کی کمائی، دیکھو کمائی کی نسبت فلان کی کر دی، معلوم ہو وہ کیا ہے، وہ اس کا سبب ہے اور یہ کمائی اس کا مسبب ہے، وحین اذن یرد علینا، اور اس وقت ہم پر وارد ہوتا ہے. آگے پھر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، آپ نے کیا کہا کہ سبب کا پتہ کس سے چلے گا، جب چیز کی نسبت اس کی طرف، کسی چیز کی طرف کی جا رہی ہے، معلوم ہوا وہ اس کا سبب ہے. جیسے صوم رمضان، روزے کی نسبت کس کی طرف کی گئی، اضافت کس کی طرف، رمضان کی طرف، معلوم ہوا رمضان اس کا سبب. حج بیت اللہ، حج کی نسبت کس کی طرف کی گئی، بیت اللہ، معلوم بیت اللہ اس کا سبب ہے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی بسا اوقات شرط کی طرف بھی اضافت کر دی جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں صدقات الفطر، صدقہ فطر، حالانکہ صدقہ فطر کا سبب ابھی پڑھا آپ نے، وہ رأس ہے. کیا ہے؟ اور فطر یعنی وہ فطر کا وقت پا لینا، یعنی عید کا دن پا لینا، وہ تو اس کے لیے شرط ہے. اصل سبب کون ہے؟ رأس. تو آپ تو کبھی کبھار شرط کی طرف بھی اضافت، شرط کی طرف بھی تو اضافت کر دی جاتی ہے، اور آپ نے تو ہمیں کیا بتایا، اضافت کے ذریعے تو سبب کا پتہ چلتا ہے، سبب کی طرف اضافت ہوتی ہے. تو جواب دیں گے کہ شرط کی طرف بھی مجازن کبھی کبھار نسبت کر دی جاتی ہے، لیکن اصل یہ ہے ہونی کس کی طرف چاہیے نسبت اور اضافت، سبب کی طرف. بھائی تو فحین اذن یرد علینا، اور اس وقت ہم پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انکم ربما اضفتم الی شرطی، کہ آپ لوگ بسا اوقات نسبت کر دیتے ہیں شرط کی طرف بھی، تو فکیف یفترض ھذا، تو کیسے ہوگا عام یہ قانون. فقالت، جواب دیا، وانما یضاف الی الشرط مجازن، کہ اضافت کی جاتی ہے شرط کی طرف مجازن، کا صدقۃ الفطر، جیسے کہ صدقہ فطر، وحجۃ الاسلام، اور جیسے حج اسلام. بھائی فإن الفطر هو يوم العيد شرط للصدقة، اسی کیونکہ فطر جو ہے وہ یوم عید ہے، وہ شرط ہے صدقے کے لیے. والسبب هو رأس الذي يمونه ويلي عليه، اور سبب وہ تو وہ رأسار ہے، وہ ذات ہے جس کا یہ خرچ اٹھاتا ہے اور جس پر اس کو ولایت حاصل ہے. والصدقۃ تضاف الیہما جمیعا، اور صدقہ کی ان دونوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ان دونوں کی طرف اضافت کی جاتی ہے. بھائی صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں اور صدقۃ الرأس بھی کہتے ہیں. ہاں صدقۃ الفطر یہ مشہور زیادہ ہے اور صدقۃ الرأس یہ کم استعمال ہوا ہے، بہت کم. بھائی تو صدقۃ المشہور یہ ہے زیادہ، لیکن یہ شرط ہے اس کے لیے. وقد الاسلام شرط الحج، اور اسی طرح اسلام جو ہے وہ حج کی شرط ہے. والسبب هو بیت اللہ تعالی، اور سبب وہ بیت اللہ ہے. والحج یضاف الیہما جمیعا، اور حج کی ان دونوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے. جیسے حجۃ البیت بھی کہتے ہیں، حجۃ بیت اللہ، اور حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، دونوں کی طرف اضافت کی جاتی ہے، لیکن اسلام شرط ہے اور بیت اللہ اس کے لیے سبب ہے. چلیے بھائی، کتاب اللہ کا طویل حصہ مکمل ہوا بھائی. ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام. بھائی